بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورت سورہ قاف ہے اور یہ مکی سورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن مجید کی تلاوت کا عام معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم فرماتے تھے. حضرات تابعین، تبا تابعین، ہمارے اسلاف اور بعد کے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی کوشش یہی رہی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا جائے. کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی تھے جو چار دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ دس دن میں قرآن، تین دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو روزانہ قرآن کو ختم کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو روزانہ دو مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو روزانہ دو سے زیادہ مرتبہ بھی قرآن کو ختم کرتے تھے. مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی. اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے بعد کے جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا معمول قرآن مجید کو ہفتے میں ایک مرتبہ ختم کرنے کا تھا. اس میں حضرات علماء کرام کے یہاں بحث ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو کتنے دن میں ختم کرنے کی اجازت دینی چاہیے اس شخص کو جو بہت زیادہ پڑھنا چاہتا ہے. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی اجازت نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تین دن سے کم میں اگر کوئی قرآن مجید کو ختم کرے گا تو اس کی کوالٹی ہی کیا رہے گی؟ سونا، کام کاج، بیوی بچے، کھانا پینا، باقی دوسرے معمولات، عبادتیں، تو ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت بچے گا اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور دو دن میں ختم کر دے گا، ڈیڑھ دن میں ختم کر دے گا، ایک دن میں ختم کر دے گا، تو قرآن مجید کی کوالٹی ہی کیا رہے گی؟ اس لیے علماء کی ایک جماعت نے حد بندی کر دی کہ تین دن سے کم میں کسی کے لیے قرآن مجید ختم کرنا جائز نہیں، مگر یہ بہت کم تعداد میں ہے علماء جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اکثر نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے بعض بندوں پر خاص فضل فرماتے ہیں اور ان کے اوقات میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور وہ دس دن کا کام ایک دن میں کر لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالی شانہ زمانے کو سمیٹ سکتے ہیں اسی طرح زمانے کو پھیلا بھی سکتے ہیں، جس طرح اللہ تعالی شانہ زمین کو سمیٹ سکتے ہیں زمین کو پھیلا بھی سکتے ہیں، تو ایک شخص یہاں سے لندن تین گھنٹے میں پہنچتا ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے دو گھنٹے میں پہنچ جائے اسی ٹریفک میں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پانچ منٹ میں بھی پہنچ جائے، اولیاء کے ایسے واقعات ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص معراج کے واقعے پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے واپس تشریف لے آئے اور اس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، وقت رک گیا تھا، تو جو چیز اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے سکتے ہیں اسی کا مثل، اسی کا نمونہ اپنے ولی کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ حد بندی نہ کی جائے کہ کتنے دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں اور کتنے دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں، حد بندی دوسری کی جائے، اور وہ حد بندی یہ ہے کہ قرآن چاہے دس دن میں ختم کرو، سات دن میں ختم کرو، پانچ دن میں ختم کرو، تین دن میں ختم کرو، ایک دن میں ختم کرو، پانچ گھنٹے میں ختم کرو، ایک گھنٹے میں ختم کرو، پانچ منٹ میں ختم کرو، یہ آپ پر ہے، مگر ترتیب کے ساتھ پڑھو، صحیح پڑھو، یہ محققین حضرات یہ فرماتے ہیں، جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اور وہ قرآن مجید کو آٹھ گھنٹے میں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو ہم پابند کیوں کریں کہ تین دن سے کم میں تیرے لیے قرآن پورا کرنا جائز نہیں ہے؟ اور رہی بات یہ کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو قرآن صحیح نہیں رہے گا، کوالٹی نہیں رہے گی، تو کیا اس میں پابند کر دو، پابند کر دو، اب جس کے وقت میں برکت نہیں ہوگی وہ ترتیل کے ساتھ پڑھے گا تو اسے دس دن لگیں گے، اور قرآن کمزور ہوگا تو اسے بیس دن لگیں گے، اور قرآن کمزور ہوگا اسے تیس دن لگیں گے، اور قرآن کمزور ہوگا اسے چالیس دن لگیں گے، وہ ترتیل سے پڑھے گا، اور جس کا قرآن مضبوط ہوگا، عمدہ ہوگا، اور پھر اس کے وقت میں برکت بھی ہوگی، کرامت کا بھی ظہور ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورا قرآن ترتیل کے ساتھ عصر اور مغرب کے درمیان پورا کر لے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ قرآن مجید کو عصر کے بعد شروع کرتے تھے اور غروب سے پہلے ختم کر دیتے تھے. تو لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ختم کیسے ہوتا ہے عصر سے مغرب تک میں. تو پہلے تو حضرت ٹالتے رہے, پھر آمادہ ہو گئے. آمادہ ہو گئے تو بات مشہور ہو گئی اور ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے حضرت نے عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہے. اللہ نے اسی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو پھیلا دیا ان کے لیے. پڑھتے رہے اور سب لوگ کھڑے ہیں سن رہے ہیں پورا قرآن. الحمد سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب والناس پر پہنچے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. ابھی تو یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات رمضان المبارک میں دو دو قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں. اور ابن زازان رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ روزانہ دو دو قرآن ختم کرتے تھے, معمول تھا ان کا. اور یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی, ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی, ان کا بیس بیس تیس تیس سال تک یہ معمول رہا کہ روزانہ ایک قرآن کو ختم کرتے تھے. تو جو عقل پرست ہوتے ہیں, عقل پرست مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, عقل پرست مسلمان جو قرآن اور حدیث کو بھی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, شریعت کو بھی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حساب لگاتے ہیں کہ ایک پارا پڑھنے میں ایک ایوریج مسلمان کو 15 منٹ لگتے ہیں اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوئے گا, اتنے منٹ استنجے کے لیے لگیں گے, اتنے منٹ وضو کے لیے لگیں گے, اتنے منٹ نماز پڑھنے کے لیے لگیں گے, اتنے منٹ اس کے لیے, اتنے منٹ اس کے لیے, کہتے ہیں کہ آخر میں جا کر کے اتنے گھنٹے بچ جاتے ہیں تو ان گھنٹوں میں 30 پارے کی تلاوت کیسے ممکن ہے. تو معجزہ اسی تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناممکن چیز نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہے, اور اگر کوئی ناممکن چیز غیر نبی کے ہاتھ پر ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے وہ کرامت ہے. تو اگر آپ ہر چیز کو عقل سے سوچیں گے اور ناممکن کا ممکن ہونا مانیں گے ہی نہیں تو پھر کرامت کا تو وجود ہی نہیں رہے گا. پھر تو کرامت جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اولیاء کے ہاتھوں پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے, اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا, اس کا تو پھر وجود ہی نہیں رہے گا. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید پورا کرتے تھے اور صحیح پڑھتے تھے, تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے, ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے, تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ 4 دن میں قرآن ختم فرماتے تھے, 7.5-7.5 پارے پڑھتے تھے روزانہ, 4 دن میں قرآن ختم فرماتے تھے. تو جو 7.5 پارے ان کو تلاوت کرنے ہوتے تھے, اور پھر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ان کے یہاں تلاوت کا معمول کا مطلب یہ ہے کہ تہجد میں قرآن کو پڑھنا. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا معمول ہے قرآن مجید کا, تو آپ کہیں گے کہ روزانہ 1 پارا پڑھتا ہوں. کسی اور سے پوچھو وہ کہے گا کہ روزانہ 0.5 پارا, کسی اور سے پوچھو وہ کہیں گے کہ روزانہ 3 پارے. ہم جب کہتے ہیں کہ 0.5 پارا 1 پارا 3 پارے یہ ہماری تلاوت کا معمول ہے, تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں, یہ حافظ قرآن ہے تو کچھ دیکھ کر کچھ چلتے پھرتے. ان کے یہاں جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا قرآن مجید کا معمول کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تہجد میں اتنے پارے پڑھتا ہوں, تہجد میں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات تہجد میں گزارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اسلام اعتدال سکھاتا ہے، اپنے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں، مہمانوں کے حقوق بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے کرتے کہا کہ بھئی روزانہ نہیں، مہینے میں تین دن، کہا کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، کہا پھر یہ ایسا کرتے کرتے بات پکی ہو گئی اس پر کہ ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، اس طرح روزہ رکھنے کو صوم داؤد کہتے ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے زیادہ محبوب روزے اللہ کی نظر میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے ہیں، کیا طریقہ تھا آپ کا، کانا یصوم یومن ویفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزے، اس پر معاہدہ ہو گیا کہ بہت اچھی بات ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، قرآن کا ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا، زیادہ پڑھنا چاہتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بعض روایات میں یہ ہے کہ ہر تیسرے دن قرآن ختم کرنا، بڑھاپا آیا، یہ جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں اس طرح روزے رکھوں گا اور اس طرح قرآن کو ختم کروں گا، یہ کوئی فرض چیز نہیں تھی، یہ دونوں چیزیں نفل تھی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں صوم داؤد مشکل ہو گیا، اور بڑھاپے میں قرآن مجید کی تلاوت مشکل ہو گئی، اور مشکل اسی لیے ہو گئی کہ قرآن مجید کی مقدار زیادہ تھی اور تہجد میں پڑھنی تھی، اس لیے مشکل ہو گئی، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ قرآن مجید کو اچھی طرح دیکھتے تھے، دیکھ کر اپنی بیوی کو سناتے تھے، وہی مقدار جو روزانہ پڑھنے کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگریمنٹ ہوا تھا، اس کو دیکھتے تھے، اب سرسری دیکھ لیتے تھے یا پڑھ لیتے تھے جو بھی شکل ہو، مگر فرض کر لیں کہ ایسے سرسری براؤز شروع کر لیا، دیکھ لیا مشکل مشکل مقامات کو، مگر جب بیوی کو سنایا تو معمول پورا ہو گیا نا، مگر نہیں، یہ سنانا، یہ قرآن کی تلاوت کا معمول پورا ہوا یہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بیوی کو سناتے تھے اور پھر وہ مقدار تہجد میں پڑھتے تھے تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن مجید کا معمول میں نے پورا کر لیا، میں جملہ معترضہ کے طور پر جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ کسی فرض عمل کے بارے میں ہوا تھا، کسی واجب عمل کے بارے میں ہوا تھا، یا ایک نفل معمول، نفل معمول پرسکرائبڈ پریکٹس، ایک وظیفے کے طور پر، ایک معمول کے طور پر نفل اگر چھوڑ دیتے تو قیامت کے دن اللہ سوال نہ کرتے، اگر چھوڑ دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہ کرتے، جب قیامت کے دن ملاقات ہوتی، مگر یہ معمولات کے اتنے زیادہ پابند تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو ہو چکی تھی اس کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ کاش کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے رخصت دینا چاہا اس رخصت کو قبول کر لیتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اتنے دن میں قرآن ختم کر لیا کر، تو اتنے روزے رکھ لیا، کاش کے میں قبول کر لیتا، لیکن چونکہ میں نے قبول نہیں کیا اس لیے اب میں اس کو پورا کروں گا جس پر میرا معاہدہ ہوا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے میرے لیے معمول مقرر کیا تھا، اس معمول کو اب میں نہیں چھوڑوں گا، کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ قرآن کو دیکھتے تھے، دیکھ کر اہلیہ کو سناتے تھے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ میں اب پڑھ سکوں گا تہجد میں، اور تہجد میں پڑھتے تھے. اور جب بہت زیادہ کمزوری آ جاتی تھی تو لگاتار روزانہ کھانا کھاتے تھے، اس سے کہ کمزوری آ جاتی تھی. پیر کو بھی کھا لیا، منگل کا روزہ چلا گیا، بدھ کو کھا لیا، جمعرات کا روزہ گیا، جمعے کو کھایا، سنیچر کا روزہ گیا، مگر گنتے تھے. اور جب طبیعت بحال ہو جاتی تھی تو پھر لگاتار وہ چھوٹے ہوئے سارے روزے رکھ لیتے تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی معمولات کی، اسے چھوڑی نہیں. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن قرآن شروع کرتے تھے، جمعے رات کو ختم. جمعے کے دن شروع کرتے تھے، جمعے رات کو ختم. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے جن حضرات کو توفیق دی تھی، ان کے وقت میں برکت دی تھی، اور یہ ان کی زندگی میں ایک کرامت تھی کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، دو قرآن ختم کرتے تھے، تین قرآن ختم کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ دو قرآن ختم کرتے تھے، یعنی پورے مہینے کے 60. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، اور کتابوں میں تصریح ہے کہ 60 کے 60 قرآن نوافل میں ہوتے تھے، نماز میں ہوتے تھے 60 قرآن. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں 40 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے زمانے کے بزرگ، پورے رمضان المبارک میں کئی سالوں تک حضرت نے 30 قرآن ختم کیے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور ترتیب کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہ حضرات پڑھتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عام معمول روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا نہیں تھا، عام معمول ساتویں دن قرآن ختم کرنے کا تھا. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین چونکہ ہر ساتویں دن قرآن ختم کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن کو 7 منزلیں کہتے ہیں. پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، دوسری منزل شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ سے، تیسری منزل شروع ہوتی ہے سورہ یونس سے، چوتھی منزل شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں منزل شروع ہوتی ہے سورہ شعراء سے، چھٹی منزل شروع ہوتی ہے سورہ والصافات سے، اور ساتویں اور آخری منزل شروع ہوتی ہے سورہ قاف سے. ایک عجیب بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن اس میں سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے. علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی تھی یا دو چار آیتیں اترتی تھیں تو آپ ان کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کر کے جو اسکرائبز تھے، کاتبین وحی تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ فلاں جگہ لکھو، یہ فلاں جگہ لکھو، یہ فلاں جگہ پر ہے. اس لیے کہ قرآن ترتیب سے اترا نہیں ہے، قرآن کی کہ اترنے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن جو ہمارے سامنے ہے اس کی ترتیب الگ ہے. تو لوح محفوظ میں قرآن اس طرح ہے جیسے یہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن جو اترا ہے وہ ضرورت کے مطابق اترا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین بتلا دیتے تھے. تو قرآن کی سورتوں کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ توقیفی ہیں، اور حضرت جبریل امین کہتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورتوں کی آیتوں کی ترتیب دی ہے. جہاں تک سورتوں کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی توقیفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اور اسی طرح آخر تک. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ آپ نے اجتہاد سے کیا ہے، اور اس میں اجازت بھی تھی، اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ترتیب الگ بھی تھی. بہرحال یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی ترتیب پر قرآن جمع کیا گیا, اسی ترتیب پر اس سے پہلے بھی پڑھا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ نے اسی ترتیب پر پڑھتے ہوئے سنا, تو یہ قرآن جو ہے وہ اسی ترتیب پر تھا. اور صحابہ نے جب اس کو سات حصوں میں تقسیم کیا تو عجیب اتفاق کہ پہلی منزل میں تین سورتیں آئی, سات حصوں میں تقسیم کیا تقریباً ایکولی, تو پہلی منزل میں تین سورتیں آئی, دوسری منزل میں پانچ, اس لیے کہ سورتیں چھوٹی ہوتی گئی. تو پہلی منزل میں تین, دوسری میں پانچ, تیسری میں سات, چوتھی میں نو, پانچویں میں گیارہ, پر چھٹی میں تیرہ, یہ دو دو بڑھتی گئی. اور سورہ قاف کے بعد جو ہیں وہ ساری سورتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں, تو یہاں سے کل 65 سورتیں ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے اسے آپ تمہید قرار دو, تو سورہ فاتحہ کو نکال دو, ایک مقدمہ ہے, تمہید ہے, انٹروڈکشن ہے. تو سورہ بقرہ سے تین, پہلی منزل میں تین, دوسری منزل میں پانچ, تیسری منزل میں سات, چوتھی منزل میں نو, پانچویں منزل میں گیارہ, اور چھٹی منزل میں تیرہ سورتیں, اور اخیر میں جا کر کے 65. یہ سورہ قاف سے جو ہے یہ ساتویں منزل شروع ہوتی ہے. اللہ تعالی شان ہو ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں, اور روزانہ کم سے کم ہم روزانہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں, اور سال سے مراد اسلامی سال ہے, پورے سال میں 360 تقریباً دن بنتے ہیں, اس سے بھی کم, پورے سال میں ہر شخص کے لیے دو مرتبہ قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں مالکیہ کے یہاں 9 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا ضروری ہے. ہمارے مشائخ اکابر یہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرو تاکہ انشاءاللہ پورے سال میں 12 قرآن ختم ہو جائے, اور پھر بلکہ 11 گن لو, رمضان کو نکال کر 11 قرآن ختم ہو جائے, اور پھر رمضان میں 2 کر لو تو 13 ہو جائے, 3 کر لو تو 14 ہو جائے, 4 کر لو تو 15 ہو جائے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنی اپنی ہمت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں یہ جو بنیادی مقدار ہے ایک پارے کی, اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آگے جا کر کے ہمیں بھی منزل پڑھنے والا بنا دے. یہ ہمارے مشائخ اکابر جن کا ہم اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے, وہ ہماری طرح مشغول تھے, نہیں ہم سے زیادہ مشغول تھے, ہم سے زیادہ مشغول. علماء کرام جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, چونکہ وہ ہماری طرح فیکٹریوں میں نہیں جاتے, ہماری طرح وہ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں نہیں جاتے, ہماری طرح دفتروں میں نہیں جاتے, ہماری طرح ہاسپٹلوں میں نہیں جاتے, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ان کے لیے تو آسانی ہے نا, یہ تو صبح سے شام تک فارغ ہی ہے, ان کے بھی اپنے کام ہیں. کیا کام ہوتے ہیں بھائی؟ فتویٰ لکھنا کام ہے, تفسیر دیکھنا کام ہے, لوگوں کے خطوط کے جواب لکھنا کام ہے, ان کے بھی 24 گھنٹے مربوط ہوتے ہیں. بہت سارے مدارس میں خدمات انجام دیتے ہیں, دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لیکچرز پریپئر کر کے لیکچرز دیتے ہیں, ان کے بھی اپنے کام ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, یہ ہم سے زیادہ بزی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں, نہیں تو تین پارے کم سے کم, نہیں تو ایک پارا کم سے کم. تو ہمیں بھی بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو سورہ قاف ہے, سورہ قاف یہ قرآن مجید کی ساتویں منزل کی ابتدا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے کہ مفصلات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورۃ الحجرات سے ہوتی ہے, اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ قاف سے ہوتی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مفصلات کی ابتدا جو ہے وہ سورہ قاف سے ہوتی ہے, اور انہوں نے بطور دلیل کے اس پر ابو داؤد شریف کی ایک روایت بھی پیش کی ہے. بہرحال یہ سورت جو ہے وہ بہت ہی محترم بشان سورت ہے، بہت محترم بشان سورت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نمازوں میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے. اب یا تو اس لیے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستحضر نہیں رہا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، یا کبھی کبھی اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقف تھے، مگر حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں سورہ قاف کو پڑھا کرتے تھے. اور یہ سورہ قاف جو ہے کچھ طویل بھی ہے، چار صفحے کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ ایسا تھا اور ایسا مؤثر انداز تھا کہ اس سورت کے طویل ہونے کے باوجود ہمیں بہت ہلکی معلوم ہوتی تھی. ایک صحابیہ ہے حضرت ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ دو سال تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہے، اور اتنے قریب تھے کہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تنور مشترک تھا. جس تنور میں ہماری روٹیاں پکتی تھی اسی میں ان کی روٹیاں بھی پکتی تھی، اور جس میں ان کی روٹیاں پکتی تھی اسی میں ہماری پکتی تھی، اتنے ہم قریب تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے گھر ہیں وہ سارے مسجد نبی سے ملے ہوئے تھے، اور ہمارا گھر دو سال تک ان کے گھر کے قریب رہا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل قریب. تو کہا کہ دو سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ہمارا گھر بہت قریب رہا، میں نے سورہ قاف اسی دوران حفظ کر لی. اور وہ کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جمعہ کے دن ممبر پر خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو میں چونکہ بار بار جمعے میں ممبر پر خطبہ سنتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس خطبے میں سورہ قاف کو سنتی تھی، تو اتنی کثرت سے خطبے میں اس سورت کو پڑھتے تھے کہ مجھے ان دو سالوں میں سورہ قاف یاد ہو گئی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر سے سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، یعنی بطور خطبے کے اس کو سناتے تھے. اور عیدین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ قاف پڑھتے تھے. تو عیدین میں سورہ قاف پڑھ رہے ہیں، مجمع بہت زیادہ، جمعے کے دن ممبر پر سے سورہ قاف سنا رہے ہیں، مجمع بہت زیادہ. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجمع کثیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو سنانے کا اس لیے اہتمام فرماتے تھے کہ اس سورت میں جامعیت بہت ہے. اس سورت میں انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کا ذکر ہے، پھر اس سورت میں انسان کو مرنا ہے اس کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے. پھر اس سورت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو بندے کے بہت قریب ہے. اس سورت میں ترغیب ہے، اس سورت میں ترہیب ہے، اس سورت میں عذاب کا ذکر ہے، اس سورت میں ثواب کا ذکر ہے، اس سورت میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اس سورت میں وعدہ بھی ہے، اس سورت میں وعید بھی ہے. یہ اتنی جامع ہے کہ اس کی تلاوت سے لوگوں کو اللہ جل جلالہ وامن والہ کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق ملے گی. تو ایک جامع سورت ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں ان کو ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا بیان کریں. اللہ تعالی شانہ ہمیں قرآن کے ساتھ لگاؤ نصیب فرماوے، اللہ تعالی صحت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن کی بال اہتمام تلاوت کی توفیق عطا فرماوے، تلاوت سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کر کے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے، رمضان مبارک کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق دے، اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں اللہ تعالی شانہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کریں، ہمارے اعتکاف کو قبول کریں، ہمارے آنے کو جمع ہونے کو قبول کریں، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اسی رمضان میں، بلکہ آج ہی، بلکہ اسی گھڑی اپنے متقی اور بہت محبوب اور بہت مخصوص اور بہت مقرب اولیاء میں شامل فرمائے، اور اللہ اس ولایت کو دائمی رکھے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں، ہمارے متعلقین کو جنت الفردوس میں جمع کریں، اور اللہ تعالیٰ شانہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے مانگا وہ ہمارے متعلقین کو نصیب کرے، پوری امت کو نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.